أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار کا لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ خداوند عالم نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ ان قرآنی آیات کے ساتھ کہ جن کو خداوند عالم نے قلب مطہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا انسان کی ہدایت کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے، تاکہ وہ اپنے مقصد حیات تک پہنچ سکے، اس سے استفادہ کر سکیں. خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک میں کہ جس میں خداوند عالم اپنی تمام نعمتوں کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے، کہ جس میں پروردگار نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سانسیں لینے کا موقع دیا، ایک مرتبہ پھر اس عبادت کو انجام دینے کا موقع دیا کہ جس کے بارے میں پروردگار خود قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی ہو جاؤ. یعنی وہ عبادت ماہ مبارک رمضان میں انسان انجام دیتا ہے پروردگار کے اس فیض و برکت کے نزول کے ساتھ کہ جس میں انسان کے لیے متقی ہونا آسان ہو جاتا ہے. یعنی پروردگار نے اس ماہ مبارک میں انسان کے لیے وہ تمام اہتمام کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس مقصد حیات تک پہنچ سکتا ہے، اس کمال تک پہنچ سکتا ہے، اس قرب پروردگار کو حاصل کر سکتا ہے. خداوند عالم کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے ایک مرتبہ پھر پیام وحی کے ذریعے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ مل بیٹھ کر ان آیات کا مطالعہ کریں، ان دعاؤں کا مطالعہ کریں، ان دعاؤں کے بارے میں جان سکیں کہ جن کو خداوند عالم نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، قرآن کریم کی آیت قرار دیا ہے. کیونکہ روایات میں ملتا ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ، کہ دیکھو اگر تمہارے لیے چیزیں پریشان کن ہو جائیں، تمہیں آزمائش گھیر لے اور تمہارے لیے یہ سارے فتنے پریشانی کا باعث بن جائیں. قاقطع اللیل المظلم، کہ جس طرح سے ایک تاریک رات ہوتی ہے کہ تاریک رات میں انسان کو کچھ بن نہیں پاتا، انسان کو کچھ معلوم نہیں ہو پاتا، انسان کچھ دیکھ نہیں سکتا. آج کا بھی پر آشوب دور اسی طرح سے ہے کہ انسان کے لیے اتنے فتنے جنم لے چکے ہیں کہ معلوم نہیں ہو پاتا کہ کیا درست ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سفید ہے اور کیا سیاہ ہے. بس معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر اس طرح سے تمہیں پریشانیاں گھیر لیں، اگر اس طرح سے تمہیں مشکلات گھیر لیں، اگر اس طرح سے تمہیں فتنے گھیر لیں کسی بھی زمانے میں، قاقطع اللیل المظلم، کہ جس طرح سے رات کی تاریکی ہوتی ہے، کہ رات کی تاریکی اس طرح سے چھا جاتی ہے کہ انسان کو راستہ دکھائی نہیں دیتا، فعلیکم بالقرآن، معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم قرآن کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف رجوع کرو کہ خداوند عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے کوئی خشک و تر نہیں ہے کہ جس کو اس کتاب مبارک کے اندر ذکر نہ کیا ہو. اس کتاب مبارک کے لیے پروردگار نے 124,000 انبیاء کے سلسلے کو بھیجا اور پھر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو اس طرح سے پاکیزہ خلق کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس فیض کو حاصل کر سکیں اور ابلاغ کر سکیں انسان تک، تاکہ انسان ان آیات کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا بندوبست کر سکے. اس ماہ مبارک میں کہ جس کے بارے میں رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ یا ایوہ الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ، ایک ایسا مہینہ کہ جس کی نسبت کسی اور کی جانب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہے. یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے. اس طرح سے قریب آ رہا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے لیکن روایت کے مطابق تین ایسی نعمتیں لے کر آ رہا ہے کہ جو باقی مہینوں کے اندر بھی میسر تو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینے کے اندر اس فیض کو اور بہتر جاری کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ اپنے ساتھ برکتیں، رحمتیں اور مغفرت لے کر آیا ہے۔ بس اے لوگو کہ جو خود کو فقیر سمجھتے ہو، بس آؤ اور آ کر اس غنی سے متصل ہو جاؤ، اس سے برکتیں حاصل کر لو۔ اے وہ لوگو کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اے وہ لوگو کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کسب کرنا چاہتے ہو، بس جان لو کہ ماہ مبارک رمضان تمہارے قریب آ گیا ہے۔ اے لوگو کہ جو معصیت کر بیٹھے ہو، اے وہ مومنین، اے وہ افراد کہ جو گناہ کر بیٹھے ہیں، معصیت کار ہیں، ہم میں سے سب کوئی بھی معصوم نہیں ہے، سب گناہ کا شکار ہیں، سب معصیت کار ہیں، سب اپنے نفس کو متلوث کر چکے ہیں، کثیف کر چکے ہیں بہت سارے گناہوں سے، خداوند عالم کے محرمات کو بجا لا کر اور واجبات کو ترک کر کے۔ لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں پروردگار ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ اپنے ساتھ اللہ کا مہینہ رحمتیں، برکتیں، مغفرت ساتھ لے کر آیا ہے۔ بس اس مہینے میں اگر ایک انسان خداوند عالم سے دعا کرے اور ایسے دعا کرے کہ پروردگار سے ان تمام نعمتوں کے حصول کو اپنے لیے یقینی بنا سکے، کیونکہ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابواب السماء تفتح فی اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ آسمان کے تمام دروازے رمضان نے مبارک کی، ماہ مبارک کی پہلی ہی رات کھول دیے جاتے ہیں، پہلی ہی رات خداوند عالم ان کو کھول دیتا ہے۔ ولا تغلق الی آخر لیلۃ منہ، اور یہ تمام دروازے ماہ مبارک کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ بس خداوند عالم کا شکر ہے کہ پروردگار نے ایسے ماہ مبارک میں سانسیں لینے کی توفیق عطا کی کہ جس میں خداوند عالم نے آسمان کی جانب تمام راستوں کو کھول دیا ہے۔ بس اس سال انشاءاللہ تعالی ان قرآنی دعاؤں کا ذکر کریں گے، اس اسلوب کو سیکھیں گے، ان دعا کے جو پروردگار جن کی وجہ سے دعا کو قبول کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے، ان اسلوب کو، ان اسالیب کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اس ماہ مبارک میں خداوند عالم سے ویسی ہی دعا کی جائے کہ جس طرح سے حضرت زکریہ نے انجام دی، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انجام دی، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء، مومنین، فرشتے، صلحاء، اولیاء، قرآن کے اندر خداوند عالم بعض ایسی آیات کو جمع کرتا ہے کہ جو انہوں نے دعا کی ہیں کس قدر اہمیت کی حامل ہوں گی کہ خداوند عالم ان کو اپنے کلام میں ذکر کرے، ان کا ذکر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ دعا کو سمجھیں، چونکہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جو ہم لوگ روزمرہ زندگی کے اندر بہت مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کسی سے کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، کوئی اگر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے شرف یاب ہو رہا ہو، جا رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ جو ہم لوگ روزمرہ زندگی میں بہت مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دعا سے مراد کیا ہے۔ ہم اکثر خلط کر بیٹھتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں دعا کو اور سوال کو، یعنی خداوند عالم سے کچھ مانگنا دعا کہلاتا ہے، یہ دعا کا معنی کوئی اور ہے۔ دعا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا معنی پکارنا ہے، یعنی کسی اگر ذات کو پکارنا ہو تو عربی زبان میں اس پکار کو دعا کہتے ہیں۔ اگر کسی سے کچھ مانگنا ہو تو عربی زبان میں اس کو سوال کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے ان دونوں کلمات کو قرآن کے اندر استعمال کیا ہے۔ بس اگر ہم لوگ دعا کو پکارنے کے معنی میں لیں، تو جب ہم لوگ دعا کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں کہ دعا یعنی انسان کا اپنے رب سے قلبی رابطہ، یعنی جب انسان اپنے رب سے قلبی رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس پکار کے ذریعے سے، تو اس پکار کو دعا کہتے ہیں۔ انسان جس قدر مرضی خود کو بلند کرتا چلا جائے، انسان جس قدر مرضی ترقی کر لے، انسان جس قدر مرضی بزرگ سے بزرگ تر ہوتا چلا جائے، انسان جس قدر مرضی قوی سے قوی تر ہوتا چلا جائے، انسان جس قدر مرضی مقتدر ہوتا چلا جائے، لیکن اس کے باوجود یہ جو رابطہ ہے اس فقیر کا اس غنی کے ساتھ، یہ جو قلبی رابطہ ہے انسان کا، یہ جو پکار ہے انسان کی خداوند عالم کی جانب، یہ باقی رہتی ہے، اور اس کا باقی رہنا ضروری بھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آخری جو سورتیں نازل ہوئیں قرآن کریم کی، اس میں سے سورہ نصر ہے، کہ پروردگار اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح و کامرانی حاصل ہو جائے، آ جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں وہ فوج در فوج آتے چلے جا رہے ہیں، یعنی یہ کون سا زمانہ ہے؟ جو اسلام کے اقتدار کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں پر اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ ابھی کسی کی جرأت نہیں ہے کہ حضرت بلال حبشی کے سینے پر گرم زمین پر لٹا کر پتھر رکھے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کسی مومن کے سینے پر کوئی قدم رکھ سکے، کسی کی جرأت نہیں ہے کہ حضرت عمار یاسر کے سامنے ان کے والد اور والدہ کو قتل کر دے، یعنی تمام ابو لہب اور ابو جہل اور ان تمام اس جیسے شداد اور نمرود وقت کے، ان کو اسلام نے لگام دے دی ہے اور رسول خدا کی حکومت قائم ہو گئی ہے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اقتدار کا بھی زمانہ ہے، جب طاقت کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی سورہ نصر کی آخری آیت میں پروردگار اپنے حبیب سے فرماتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اپنے رب کی تسبیح بجا لاؤ، اپنے رب سے استغفار کرنا شروع کرو، طلب مغفرت کرو، یہ جو خداوند عالم کو پکارنا ہے اس حالت میں بھی، یہ ایک قلبی رابطہ یعنی انسان کا باقی رہے، انسان جس قدر مرضی پڑھ لکھ جائے، انسان جس قدر مرضی پیسے والا ہو جائے، انسان جس قدر مرضی کسی منصب پر فائز ہو جائے، لیکن اس کے باوجود دعا انسان کے اس قلبی رابطے کو باقی رکھتی ہے، اس پکار کو باقی رکھتی ہے، انسان کو متوجہ رکھتی ہے کہ وہ مخلوق ہے اور اس کا خالق موجود ہے کہ جو اس کے لیے رزق مہیا کر رہا ہے۔ دعا یعنی انسان کا منبع فیض سے رابطہ، یعنی وہ جو اقتدار اس سے حاصل ہوا ہے، وہ جو طاقت اسے حاصل ہوئی ہے، وہ ایک منبع فیض سے وہ فیض جاری ہوا ہے، وہ قوت، وہ طاقت، وہ پیسہ، وہ مال، وہ اولاد، وہ شان و شوکت، وہ منصب، سب کچھ ایک منبع فیض سے جاری ہوا ہے۔ دعا یعنی اس ذات کو پکارنا، وہ پکار کہ جو منبع فیض تک پہنچے، دعا یعنی انسان متوجہ ہو کہ یہ جتنے بھی امور ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب کی سب میری طرف سے نہیں ہیں، بلکہ اس کا خالق کوئی اور ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، یہ طاقت، یہ بدن، یہ جسم، اس کا مالک میں نہیں ہوں، بلکہ اس کا مالک کوئی اور ہے، اور وہ خداوند عالم بزرگ و برتر ہے کہ جو اس کا مالک ہے۔ بس اسی وجہ سے سورہ فرقان میں 77 آیت میں پروردگار فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، دیکھو اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا، یعنی اس منبع فیض کو پکارنا تاکہ وہ فیض اس عالم وجوب سے عالم امکان میں منتقل ہو سکے، تاکہ وہ تمام نعمتیں، وہ برکتیں، وہ مغفرت اس واجب الوجود سے اس ممکن الوجود تک منتقل ہو سکے، خداوند عالم کو پکارنا تاکہ وہ تمام نعمتیں اس عالم اعلیٰ سے اس عالم ادنیٰ کی جانب منتقل ہو سکیں۔ بس اس تعلق کو، اس توجہ کو، اس پکار کو دعا کہا جاتا ہے۔ دعا یعنی اپنے رب سے بات کرنا، یعنی اپنے رب سے کلام کرنا، یعنی جہاں پر انسان اپنے پروردگار سے کلام کرنے لگتا ہے، جہاں پر انسان اپنے پروردگار سے بات کرنے لگتا ہے، جہاں پر انسان اپنے پروردگار کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی سے بات کرنا چاہتا ہے، معافی ضمیر کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہی معافی ضمیر جس کو اس نے راز اور اس کو اپنے سینے میں رکھا ہے کسی سے ذکر کرنا چاہتا ہے، ممکن ہے کسی ایسی ذات سے ذکر کرے کہ جو بعد میں اس سے سوء استفادہ کرے، جو بعد میں اس کو کسی مشکل میں ڈال دے، کیوں نہ انسان ایک ایسی ذات سے رابطہ کرے، ایک ایسی ذات سے بات کرے، کلام کرے کہ جو اس سے کبھی بھی بدی کا قصد نہیں کر سکتا، کیوں نہ انسان اپنی تمام پریشانیاں، اپنی تمام مشکلات اس ذات کو بتائے کہ جس کے پنجہ قدرت میں اس کو حل کرنا ہے، کہ جو اس کو حل کرنے پر قادر ہے، بلکہ قادر مطلق ہے۔ بس دعا یعنی وہ پکار، وہ بات کہ جو انسان اپنے رب سے کرتا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس دعا کو کہا گیا کہ دعا مخ العبادہ ہے، دعا افضل عبادت ہے، بہترین عبادت، چونکہ اس انسان اس کے اندر اس قدر خاضع اور خاشع ہوتا ہے اپنے پروردگار کی جانب، اس قدر متوجہ ہوتا ہے خداوند عالم کی جانب کہ ممکن ہے کہ باقی تمام عبادات میں اس قدر متوجہ نہ ہو سکے، چونکہ پکار رہا ہے ایک ایسی ذات کو کہ جو عطا کر سکتی ہے، جو دے سکتی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن میں سورہ انبیاء کے اندر فرماتا ہے کہ دیکھو جس طرح سے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے پکارا ہے، فاستجبنا له، اور ہم نے اس کو جواب دیا، ونجیناہ من الغم، میں اور ہم نے اس کو ہر غم سے نجات عطا کر دی، وکذلک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم لوگ مومنین کو نجات عطا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے کیسے پکارا ہے، کیسے بات کی ہے، کیسے پریشانی اپنے پروردگار کے سامنے رکھی ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ونجیناہ من الغم، میں ہم ہیں کہ جس نے تمام اس کائنات میں پریشان حال اور بدحال کو نجات عطا کی ہے، وکذلک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم لوگ مومنین کو بھی نجات عطا کرتے ہیں۔ دعا ایک ایسی کلام ہے، دعا ایک ایسا کلام ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس تواضع کے ساتھ اپنی حاجات کو خداوند عالم تک منتقل کرتا ہے۔ اسی لیے پروردگار قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب اگر میرے بارے میں میرے بندے آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے پکارنے والوں کو جواب دیتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس وہ بھی میری اس صدا پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یا تاکہ یا شاید وہ اس رشد کو پہنچ سکیں، اس سعادت کو حاصل کر سکیں، اس کمال کو پا سکیں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی آیت کہ جس میں ایک ہی آیت میں خداوند عالم 7 مرتبہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرے، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم اپنے بندے کو 7 مرتبہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، یعنی آپ سے سوال کریں میرے بندے، عبادی میرے بندے جب بھی آپ سے سوال کریں، یعنی خداوند عالم یہاں پر ایک اور نقطہ شاید بیان کرنا چاہ رہا ہو کہ سوال آپ میرے بندے سے کریں گے، یعنی خداوند عالم نے اس کائنات میں کسی کو اس قابل بنا کر بھیجا ہے کہ سوال آپ اس سے کرتے ہیں اور جواب پروردگار دیتا ہے، یعنی خداوند عالم نے اس کائنات میں کچھ ایسی ذوات مقدسہ کو بنا کر بھیجا ہے کہ سوال آپ ان سے کریں تو جواب پروردگار دے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں، کس کے لیے؟ عنی، میرے بارے میں سوال کریں، بس آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے، فَإِنِّي، پس بتحقیق میں، تیسری مرتبہ خداوند عالم دوبارہ اپنی طرف ضمیر کو پلٹاتا ہے، کس قدر محبت کر رہا ہے، کس قدر شفقت کر رہا ہے خداوند عالم انسان کے ساتھ کہ سوال کرنے والے کو بھی اپنا عبد کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، بتحقیق میں بہت قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ یہاں پر یہ جو قرب ہے، یہاں پر جو قربت کی بات ہو رہی ہے، کیا آیا یہ قرب مادی ہے، یعنی خداوند عالم میرے بدن کے بہت قریب ہے، یا قرب معنوی ہے، یعنی جب انسان کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ خداوند عالم اس کے قریب ہے، اب اس کو پرواہ نہیں ہے کہ خداوند عالم کے اس نام پر اس کو کوئی مار بھی دے، اب اس کو پرواہ نہیں ہے کہ خداوند عالم کے نام پر اس کو کوئی قتل بھی کر دے، چونکہ جب خداوند عالم قریب ہے اور یہ اس کا بندہ ہے تو اگر پروردگار کے نام پر کسی نے اس کو قتل کر بھی دیا تو خداوند عالم اس کو کبھی مرنے نہیں دے گا، پروردگار اس کو شہید بنا کر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دے گا۔ عند ربہم یرزقون، وہ شہید کہ جو اپنے رب کے نزدیک رب سے رزق پا رہے ہیں۔ کس طرح سے خداوند عالم قریب ہے، یعنی مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مطمئن ہو جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، قادر مطلق تمہارے ساتھ ہے۔ جب خداوند عالم اس طرح سے اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان سے کہہ دو میرے بندوں کو کہ میں ان کے قریب ہوں، بتحقیق میں ان کے قریب ہوں، بس اس قرب کو جان لیجئے، اس قرب کو سمجھیے، یعنی اتنا قریب ہے کہ انسان پکارتا ہے اور خداوند عالم فوراً اس کو جواب دیتا ہے۔ فَأُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ، دوبارہ پروردگار انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں کس کو؟ دعوت الداعی، اس پکارنے والے کی پکار، اس پکارنے والے کی پکار کی جواب میں دیتا ہوں، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اجیب اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارے میں جواب دوں گا، لیکن آپ خوبصورتی دیکھیے یہاں پر آیت کی کہ اذا دعان کو مؤخر کیا گیا، یعنی پروردگار اس قدر انسان سے محبت کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکارے وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ وہ خداوند عالم کا فیض اس کائنات میں جاری و ساری ہے، وہ پروردگار کا فیض اس کائنات میں جاری و ساری ہے۔ خداوند عالم اپنے بندے کو اس کی پکار سے پہلے جواب دیتا ہے، کس طرح سے متوجہ کر رہا ہے؟ اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میری طرف آ جاؤ، میری اس پکار کے اوپر لبیک کہو۔ پھر خداوند عالم دوبارہ کہتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھے پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، تمہاری اس پکار کے اندر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے میرے، صرف میں ہوں کہ جو تمہاری اس پکار میں مدد کر سکتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس مجھ پر ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سعادت کے رستے پر پہنچ جائیں، شاید کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائیں، شاید کہ وہ اس منزلت تک پہنچ جائیں۔ لیکن انسان کتنا غافل ہے۔ خداوند عالم اس طرح سے انسان کو کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ مجھے پکار کے تو دیکھو، ایک دفعہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، ایک دفعہ مجھ سے دعا کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ صرف مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ میرے سے تعلق بنا کے تو دیکھو، ایک دفعہ میرے ساتھ وہ رابطہ استوار کر کے تو دیکھو۔ لیکن انسان کس قدر غافل ہے کہ خداوند عالم قرآن ہی کے اندر فرماتا ہے کہ یہی وہ میرا بندہ کہ جس کو میں اس قدر محبت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پکارے اور میں اس کو جواب دوں گا، اور وہ صرف میری صدا پر لبیک کہے۔ خداوند عالم سورہ یونس کی 12 آیت میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، کہ جس طرح ہی انسان کو آ کر کوئی پریشانی لگتی ہے، جیسے ہی انسان پریشان ہوتا ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارنا شروع کرتا ہے، لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کبھی لیٹے ہمیں پکارتا ہے، کبھی بیٹھے ہمیں پکارتا ہے، کبھی کھڑے ہمیں پکارتا ہے، جیسے ہی اس کو مشکل آئی وہ ہمیں پکارنا شروع کرتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جیسے ہی ہم نے اس کے اوپر سے اس مشکل کو ہٹا دیا، ہم نے جیسے ہی اس کی اس پریشانی کو اس سے دور کر دیا، جیسے ہی اس کو اس مرض سے شفا عطا کر دی، وہ مریض تھا، ہم نے اس کو جیسے ہی شفا عطا کر دی، مَرَّا كَأَنْ لَمْ يَجْعُنَا إِلَى ضُرٍ مَسَّهُ، وہ اس طرح سے چلا جاتا ہے کہ جس طرح سے اس نے کبھی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ ہو، کہ جیسے اس نے مجھے کبھی بلایا ہی نہ ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ خداوند عالم قرآن میں کہے کہ انسان تکلیف کے وقت پکارتا ہے، اور جب پکارتا ہے تو لیٹے اٹھے بیٹھے جاگتے سوتے اس کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی پروردگار اس کی اس مشکل کو آسان کر دیتا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی خداوند عالم کو پکارا ہی نہ ہو، کہ جیسے اس کے اوپر کبھی کوئی مشکل آئی ہی نہ ہو۔ ایک اور مقام پر سورہ زمر کی 49 آیت میں پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اسی مضمون کی آیت ہے کہ جیسے ہی انسان کو کوئی بھی پریشانی آ کر لاحق ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی آ کر اسے پیوست ہوتی ہے، دعانا، وہ ہمیں پکارنا شروع کرتا ہے، دعا کرنا شروع کرتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس کو اپنی نعمت کے ذریعے سے اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اس کے مرض کو شفا میں بدل دیتے ہیں، اس کی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں، جب ہم لوگ اس کی کسی بھی مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، آگے سے کہتا ہے قال، پروردگار فرما رہا ہے سورہ زمر کی اس آیت میں، قال انما اوتیتہ علی علم، یہ تو میں نے اپنے علم کے ذریعے سے کیا، یہ تو میں نے خود انجام دیا، اس میں تو خداوند عالم نے کچھ نہیں کیا، یہ میری مدیریت تھی، یہ میری مینجمنٹ تھی، یہ میں تھا کہ جس نے اپنی اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دیا، یہ میں تھا کہ جس نے اپنے علم کے ذریعے سے اس مشکل کو آسانی میں بدلا ہے، اس پریشانی کو دور کیا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے بل ہی فتنۃن، بلکہ یہی آزمائش تھی کہ پروردگار دیکھ رہا ہے کہ کون شکر بجا لاتا ہے اور کون کفران نعمت کرتا ہے۔ جب انسان خداوند عالم کو مشکل میں پکارتا ہے، پروردگار کو جب اس مشکل، خداوند عالم جب اس مشکل کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے، تو یہی انسان خداوند عالم سے دور ہو کے کہتا ہے کہ یہ میری اپنی تدبیر تھی، میرا اپنا علم تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سارا میں اس کو دور کر سکا، اس مشکل کو دور کر سکا۔ خداوند عالم انسان سے محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اس کائنات میں عقل و شعور دے کر خلق کیا ہے، تاکہ وہ اپنے پروردگار کو پہچان کر اس کو پکار سکے، تاکہ اس مقصد حیات کے جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کو اس کائنات میں بھیجا ہے، اس کو سمجھ سکے اور اس کی طرف بڑھ سکے۔ یہ راہ گزر ہے، اس نے کچھ دیر رہنا ہے، ایک سنت الموت ہے کہ وہ آ کر رہنی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب خدا کے لیے ہیں اور ہم سب کو خداوند عالم ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے تو اس ان سانسوں میں، اس مہلت میں کہ جو خداوند عالم نے انسان کو خاص طور پہ اس ماہ مبارک میں عطا کی ہے، متوجہ رہے اپنے پروردگار کی طرف، راز و نیاز کرے خداوند عالم سے، پکارے اپنے پروردگار کو، اس سے مشکلات کے بارے میں آگاہ کرے، استغفار کرے، مغفرت طلب کرے، خداوند عالم سے اس کی برکتیں اور اس کی جو فیوز ہیں جو اس کائنات کے اندر جاری و ساری ہیں، اس کو حاصل کر کے خداوند عالم کے قریب ہو سکے اور قرب حاصل کر سکے، تاکہ اپنے آپ کو اس قابل کر سکے کہ زمانے کا امام اس کائنات میں تشریف لائے، ظہور کرے اور اس کائنات کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، خاص طور پہ جنہوں نے اس تمام پروگرام کے اندر جس طرح سے بھی زحمت کی ہے، خداوند عالم ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں اس عبادت سے، اس ماہ مبارک سے بہترین قصب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی، بالخصوص آپ تمام ناظرین کی، خداوند عالم کوئی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، مرض ہے، بے اولادی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی اسیر ہے، خداوند عالم ان سب کی مشکلات کو، آپ سب کی مشکلات کو خداوند عالم آسان فرمائے، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ کے ساتھ متصل فرمائے، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرمائے۔ پروردگارہ مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ خداوند عالم سے دعا ہے وقت کی حجت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔